الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پہلی آیات میں جو ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھنے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ان میں بھلے اور برے لوگوں کی مومنین اور کفار کی الگ الگ بات چل رہی تھی. ایمان کے اجر اور انعام کا قصہ تھا اور کفر کے عذاب اور سختی کا. تو یہاں ارشاد ہوتا ہے ہذان خصمان. یہ دو جماعتیں ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں جن کا آپس میں مقابلہ جاری رہتا ہے, جھگڑا چلتا رہتا ہے. دو جماعتیں ہیں اور اسی کو آج کل کے زمان میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں, ایک مومن اور ایک کافر. آگے کفر کی اقسام ہیں, کوئی کس انداز میں کافر ہے, کوئی کسی انداز میں کافر ہے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے الکفر ملت واحد, کفر ایک ہی ملت ہے. اس کی اقسام کتنی بھی ہوں, بنیادی طور پر جب کافر ہے تو کافر ہے, مومن ہے تو مومن ہے. یعنی دنیا میں دو قومیں ہیں, دو قومی نظریہ ہے اور ان کا اتحاد ممکن نہیں, امن سے رہنا ممکن ہے, ایک دوسرے کی حدود و قیود کا احساس رکھنا ممکن ہے, ایک دوسرے کے جان مال آبرو کا احساس رکھنا یہ ممکن ہے, لیکن نظریاتی طور پر ایک ہو جانا یہ ممکن نہیں. قرآن کریم کے انداز تخاطب سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جو چھوٹے چھوٹے فرقے بن جاتے ہیں, ایک تو ائمہ فقہ کا اختلاف ہے, تو ائمہ فقہ کا اختلاف جو ہے وہ بھی تشریح میں ہے, بنیاد میں نہیں ہے, یعنی اصول میں اختلاف نہیں ہے, فرع میں ہے. اور فروعات کا اختلاف جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے کہ ایک بات کے اگر چار پانچ پہلو ہیں تو سارے پہلو واضح ہو جاتے ہیں. ایک طبقے نے ایک پہلو پہ عمل کر لیا, دوسرے نے دوسرے انداز سے, تیسرے نے تیسرے انداز. تو مسلمانوں میں کفر و اسلام کا جھگڑا نہیں ہے. پھر جو مسلمان فرقے ہیں ان میں جو ہے بات وہ ترجیح کی ہے, یعنی ایک کوئی بھی غلط نہیں ہے, ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. ہاں کوئی ایسا فرقہ جس کا بنیادی عقائد میں اختلاف ہو, توحید باری میں مختلف العقیدہ ہوں, رسالت میں نظریات مختلف ہو جائیں, کتاب اللہ میں عقیدہ مختلف ہو جائے, آخرت میں حشر نشر میں عقیدہ مختلف ہو جائے, تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا, وہ اسلام کا فرقہ نہ رہا, وہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے. اصول میں جہاں اختلاف کیا کسی نے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب ایک بندہ کہتا ہے یہ کلمہ درست نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے نبوت صحیح نہیں ہے, تیسرا کہتا ہے قرآن صحیح نہیں ہے, اس میں تبدیلی ہوگی, تو ایسے لوگ تو اسلام کا مسئلہ نہ رہے, وہ کفر میں چلے گا. باقی جو طبقے بنے ہوئے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ان کا لڑنا فضول ہے. ائمہ کا اور اہل علم کا ترجیح کا اختلاف ہے. ترجیح کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ جس طرح میں کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جس طرح تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو، کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے جو میں کر رہا ہوں. تو اسلامی فرقوں میں ترجیح کا اختلاف ہے. وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں یا کوئی. اب دیوبندیوں میں بھی بہت سے بن گئے ہیں طبقے، اور بریلیوں بھی آپس میں بٹ گئے ہیں. تو یہ جو آگے تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، یہ شرعی تقسیم نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کے حصول رزق کا مسئلہ ہے. تو چندے جمع کرنے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ایک نئی بات نکال کے اس پہ لوگوں کو لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کو دشمنی کی حد تک لے جاتے ہیں اور کفر کی حد تک لے جاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اسلام میں مسلمان ایک قوم ہے اور کافر الگ ایک قوم ہے. اب کافر کوئی سارے ایک طرح کے تو نہیں ہیں، کافروں میں کتنے بے شمار طبقے ہیں. بنیادی طور پر ہذان خصمان، یہ دو قومیں ہیں جن کا جھگڑا چلتا رہتا ہے. کافر اللہ کو، اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب، آخرت کو نہیں مانتے، مسلمان اس کا دامن چھوڑتے نہیں. لہذا یہ ان نظریات میں کبھی متحد و متفق نہیں ہوتے. جھگڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ڈنڈے مارتے رہیں. کافر کی جان، مال، آبرو کو بھی اللہ نے اسی طرح محفوظ فرمایا جس طرح مومن کی جان، مال، آبرو محفوظ ہے. کوئی جرم کرے گا تو سزا پائے گا. اپنا مذہب اختیار کرنے کا اسے حق حاصل ہے. دو حق بنیادی ہیں ہر بندے کے. ایک زندہ رہنے کا، اس کی روح قبض کرنے کا حق اس کو ہے جس نے اسے روح عطا کی. اللہ کے حکم سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، سزا دی جا سکتی ہے، جہاد میں قتل کیا جا سکتا ہے، وہاں اللہ کا حکم ہے. کسی دوسرے کی منشا پر کسی دوسرے کی جان نہیں لی جا سکتی. وہ مومن ہے یا کافر، بنیادی طور پر ہر فرد کو زندہ رہنے کا حق ہے. دوسرا حق ہر بندے کو ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جو نہیں چاہتا کفر کر کے دیکھ. کافر کو آپ زبردستی بنو کے شمشیر کلمہ نہیں پڑھا سکتے، مسلمان نہیں کر سکتے. اس آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، نہ چاہے کفر پر رہنا ہے تو اسے حق حاصل ہے. ہاں، اس کا مواخذہ اللہ کریم خود کریں گے. شاید یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں، چونکہ ہماری بندوق سے تو آج نہ کوئی مرد محفوظ ہے، نہ عورت، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ مومن، نہ کافر. مساجد میں دھماکے ہو رہے ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. ذمہ داران جو ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہے. ہر کوئی اپنی جان کی فکر کر رہا ہے، دوسرے کی یا دوسرے کی عزت و آبرو یا جان مال کی. جس ملک میں حکمرانوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں اور گھسیٹ گھسیٹ کر ہر ایک کو اپنی حفاظت پہ لگا رہے ہوں، وہ عوام کو اور رعیت کو اور دوسروں کو کیا پوچھیں گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو فرمایا یہ دو جماعتیں ہیں جن کی بحث آپس میں جاری رہتی ہے. کس بات پہ لڑتے ہیں؟ اللہ کریم فرمایا اختصموا فی ربہم. یہ ذات باری کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں. مومن کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کافروں نے بے شمار معبود بنا رکھے ہیں. تو یہ جھگڑا ان کا پروردگار کی ذات میں ہوتا ہے. مومن کا ایمان ہے مجھے رکھنا مارنا، صحت، بیماری، روزی، اولاد، جو بھی دنیا کی نعمت دینی ہے اس واحد لا شریک نے دینی ہے. کافر کی امیدیں پروردگار عالم کو چھوڑ کر بتوں سے اور اپنے گھڑے ہوئے معبودان باطلہ سے جڑی ہوتی ہیں. لیکن یاد رہے، کفر کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں فرمایا ہے کہ اصل جھگڑا مومن اور کافر میں اللہ کی ربوبیت پر ہے. نقطہ سمبو فی ربہم، اپنے پروردگار کے بارے جھگڑتے ہیں. ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ قادر ہے، وہ صحت دے تو اس کی نعمت ہے، بیماری دے دے تو وہ دے سکتا ہے، امیر بنا دے تو وہ قادر ہے، فقیر رکھے تو وہ قادر ہے. کافر کا یہ ایمان نہیں ہوتا. کافر کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو تو وہ مل جائے گا، وہ کرو تو وہ مل جائے گا، اس مندر پہ چڑھاوا چڑھاؤ تو اتنے پیسے زیادہ آ جائیں گے، فلاں دیوی کی پوجا کرو تو صحت ہو جائے گی، فلاں بت کی پوجا کرو تو اولاد ملے گی. وہ اپنی یعنی ربوبیت کے معاملے میں، شاید ذات باری کے معاملے کی بات آئے تو کافر بھی کہہ دے اللہ سب سے بڑا ہے، چونکہ عقلن بھی یہ بات ماننا پڑتی ہے. دنیا کو کس نے بنایا؟ کافر کوئی اسباب یا دیوی دیوتا ڈھونڈ لیتے، سوال پھر آ جاتا ہے کہ ان دیوتاؤں کو کس نے بنایا. تو یہ تسلسل چلتا ہے، آخر ایک ہستی ماننی پڑتی ہے جو سب کو بنانے والی ہے، اور اسے بنانے والا کوئی نہیں، اپنی ذات سے قائم ہے. یہ عقلن ماننی پڑتی ہے. تو شاید کہیں کافر بھی اللہ کا نام لے لے، لیکن ربوبیت جو ہے اللہ کی جو صفت ہے، اس کو نہ مانا تو پھر اللہ کو کیا مانا. تو جھگڑا کرتے ہیں ربوبیت باری میں. یعنی کافر اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتا ہے، اور مومن اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتا. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ شاید فیس بک پہ کسی نے چڑھا دیا ہے، مولوی صاحب نے، کہ رمضان کی ہر تاک رات کو، پتہ نہیں مجھے صحیح یاد نہیں، 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو ہر تاک رات، تو رزق تمہاری طرف اس طرح بھاگے گا جیسے ڈلوان کی طرف پانی آتا ہے. اللہ جی، تو اب ہماری کرامات ہیں نا کہ ہم اس رمضان کو بھی حصول رزق کا ہی ذریعہ بنا رہے ہیں، اور وظائف بھی حصول رزق کے لیے ہیں. میرے بھائی، جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، اور اسے پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ارشاد آیات نبوی کا مفہوم ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کریم نے سب کی روزی، سب کی عمریں، سب کی صحت، بیماری، سب کچھ پہلے تقسیم کر کے، بلکہ آپ کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ سیاہی خشک ہو چکی، فیصلہ ہو گیا. اب کیا کوئی وظیفہ پڑھ کے اللہ کریم کو مجبور کر سکتا ہے کہ میری روزی بڑھا لو؟ بھئی، جو پڑھنا ہے اس کی رضا کے لیے پڑھو. بات اس کی خوشنودی کی ہے، اس کی رضا کے لیے ہے. سورہ فاتحہ پڑھو، سارا قرآن مجید پڑھو، کوئی آیت پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھو، اس کا نام لو، اسے یاد کرو، سجدے کرو، نمازیں ادا، فرائض ادا کرو، نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کرو رمضان شریف میں، کہ نوافل کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تلاوت زیادہ کرو، حضور اکرم ہر رمضان شریف میں زیادہ تلاوت کرتے تھے. خیرات زیادہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آپ ہمیشہ سخاوت فرماتے تھے، اور کبھی کسی سائل نے آپ سے نہ نہیں سنی، کسی نے دنیا کا بھی کوئی سوال آپ کی بارگاہ میں کیا اور آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا. پوری حیات طیبہ میں کسی سائل کو آپ نے نہ نہیں کہی، لیکن رمضان شریف میں آپ کی سخاوت زوروں پہ ہو جاتی تھی اور لٹایا کرتے تھے. تو ساری نعمتیں اتباع رسالت میں ہیں. عبادات کو دنیا کا ذریعہ بنانا یہ بہت بری بات. دیکھیں، مومن کی عبادات کا مفہوم رضائے الہی ہے. کافر جو رسومات مذہب کے نام پہ کرتا ہے، ان سب کا ماحصل بھی دنیا ہے. اس لیے ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مفہوم ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے، اور مومن کی دنیا بھی دین ہے کہ وہ دنیا کے کام بھی آخرت کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے، تو جو دنیا کے کام کرتا ہے وہ بھی اس کا دین بن جاتا ہے، دین ہے اللہ کی اطاعت، اور وہ دنیا کے کام بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دے ایسے علماء کو جو مسلمانوں کی عبادات کا ثمرہ بھی دنیا بتا رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو بندہ اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر، آخرت پر، فرشتوں پر، حساب کتاب پر، ضروریات دین پر اعتماد رکھتا ہے، وہ ہم سے اختلاف کرتا ہے کرے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ ہمیں اس سے اختلاف کسی بات میں ہوا کرے، لیکن مسلمان ہے۔ اور جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ کافر ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم۔ اور جھگڑا ان کا کس میں ہوتا ہے؟ فرمایا توحید باری پہ نہیں، وہ تو کافروں کو بھی عقلن ماننی پڑتی ہے، جب بحث کرتے ہیں مان جاتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کافر کچھ رسومات ادا کر کے، بتوں کو سجدے کر کے، مختلف جگہ چڑھاوے چڑھا کر سمجھتا ہے میں دنیا کے فوائد حاصل کر لوں گا۔ مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں حلال رزق کمانے کے لیے جائز وسائل اختیار کرتا ہے، امید رکھتا ہے جو میرا حصہ ہے وہ مجھے مل جائے گا، چونکہ رب العالمین وہ ذات ہے۔ فرمایا اب کفر کا حاصل کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں، میں بڑے وظیفے پڑھتا ہوں، میں بڑے سجدے کرتا ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، اب میری دعا قبول ہونی چاہیے، یعنی جو میں مانگوں وہ ہو جائے۔ تو کیا بندہ بندگی کر کے حاکم بن جاتا ہے اللہ پر؟ جو زیادہ بندگی کرتا ہے، جو زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ اور زیادہ بندہ بن جاتا ہے، حاکم نہیں بن سکتا۔ دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے، اور دعا کا اصل مزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کریم سے گفتگو تو کر لیتا ہے۔ یعنی دعا کا جو اصل مزہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ برائے راست رب العالمین سے اپنی گزارشات تو پیش کر لیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے مانگنے سے بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رضا ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں دال روٹی ملے یا نہ ملے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو زیادہ اطاعت کر کے، زیادہ عبادت کر کے بندہ حاکم نہیں بنتا، مزید بندہ بن جاتا ہے، اسے اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس پر اور عظمت الہی پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ اللہ کا ڈرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ رہے کافر، فرمایا جس راستے پہ وہ گامزن ہیں، آخرت میں ان کے لیے قطعت لہم سیاب من نار فالذین کفروا، کافروں کی بات کرتے ہو تو سن لو، قطعت لہم سیاب من نار، ان کے لباس دوزخ سے، آگ، دوزخ کی آگ سے بنائے جائیں۔ جس طرح آپ خوبصورت تھان کاٹ کاٹ کر لباس بناتے ہیں، اسی طرح فرمایا آگ کو کتیا کاٹے جائیں گے آگ سے ان کے لباس۔ یسب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور دوزخ کا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، لباس آگ کا ہوگا، سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ صرف جلد کو نہیں جلائے گا، یہ سب بھی معافی بتونہم والجلود، جلد کو جلاتا ہوا جو کچھ پیٹ میں ہے، جگر، گردے، دل، میدہ، انتڑیاں، ہر چیز جو اندر ہے اسے بھی جلا دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّن حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے فرشتوں کو لوہے کے گرز دیے جائیں گے بڑے بڑے۔ اب موت تو وہاں آئے گی نہیں، کھال جل گئی فوراً نئی پیدا ہو گئی، اندر کا سارا جسم جل گیا پھر نیا پیدا ہو گیا، سر جل گیا نیا پیدا، بس جسم جل بھی رہا ہے نیا بن بھی رہا ہے، اوپر سے لوہے کے گردوں سے مارا جائے گا، اور جب وہ ارادہ کریں گے کہ کہیں بھاگیں اس سے، کہیں تو نکلیں، ادھر ادھر ہو جائیں، کچھ تو ہلیں جلیں، فرمایا کلما اردو یخرجو منہا من غم اعیدو فیہا، کہیں تو اس دکھ سے جان چھڑائیں، چار قدم ادھر ہو جائیں، کہیں ادھر نکل جائیں، فرمایا نہیں، پھر انہیں درمیان میں کھڑا کر دیا جائے کہ بھگتو، یہ تم نے اپنے لیے خود اہتمام کیا ہے، اللہ نے تم پر مسلط نہیں کیا، تمہارے اپنے نظریات اور کردار کا نتیجہ یہ ہے، ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو، اس میں رہو، تم نے اپنے لیے رہائش کی جگہ یہی منتخب کی ہے دنیا میں، اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اس نے تمہارا رزق بند نہیں کیا، اولاد بند نہیں کی، نعمتیں بند نہیں کی، تم بندے تھے وہ مالک تھا، اس نے تمہاری طرف نبی کو بھیجا، انبیاء کو علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، تمہاری طرف کتابیں بھیجیں، تم نہیں مانے، تم زبردستی، تم نے کہا ہمیں ادھر ہی جانا ہے، اب انجوائے کرو، موج کرو اس میں، اور جو اللہ کی عظمت پہ قائم تھے اور ان سے بھی جھگڑتے تھے کہ بے وقوفو اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی کتاب کو مانو، اپنے نظریات، اپنے کردار کی اصلاح کر لو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جب کفار اس طرح جل رہے ہوں گے اس وقت اللہ ان کو بہترین باغات میں جگہ دے گا، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے تابع نہریں بہتی ہیں، کبھی جن پر خشکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہریں ان کے تابع ہیں، جہاں باغ ہے وہاں نہر نے پانی پہنچانا ہے، دنیا میں تو باغ نہروں کے تابع ہوتے ہیں، وہاں کی نہریں باغوں کے تابع ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، ان پر خزاں کی رت نہیں آئے گی، پانی ان کے تابع ہوگا، نہریں ان کے تابع ہوں گی، اور یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، یا اللہ جنت والے کیا پہنیں گے، انہوں نے تو آگ کا لباس پہن لیا اور گرم کھولتے پانی، فرمایا جنت والوں کا لباس ہم جنت کے ریشم سے بنائیں گے، جنت کے ریشموں سے ان کا لباس بنائیں گے، اور ان کو موتیوں کے اور سونے کے کنگن پہنائیں گے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پاکیزہ قول کی ہدایت نصیب ہوئی، جنہیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا، جنہوں نے اللہ کی توحید اور اللہ کے انبیاء کی رسالت کا اقرار کیا، جو اللہ کے احکام کو بجا لائے، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اس بہترین تعریف کیے گئے خوبصورت راستے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی، انہیں اس کی حد، یعنی جو جنت والے نعمتیں پا رہے ہیں یہ اس راستے پر چلے اور اس گھر میں پہنچ گئے، جو دوزخ والے عذاب پا رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ چنا، انبیاء بتاتے رہے، اللہ کی کتابیں بتاتی رہی، ان تک بات پہنچتی رہی، لیکن انہوں نے اپنے لیے بولا، وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، فرمایا مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ کافر اللہ کی راہ سے روکتا ہے، یعنی کافر کی سوچ اور فکر، کافر کی تعلیمات، کافر کی تصنیفات، کافر کا لین دین، کافر کے معاملات، کافر کا انداز تخاطب، کافر کا تہذیب اور اس کا کلچر، یہ ساری چیزیں وہ اس طرح بناتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتی ہے، لباس ستر عورت کا حیا کا سبب ہے، وہ بے حیائی کے لیے لباس بناتا ہے. بات اچھی کرنی چاہیے اور نیکی کی طرف لانی چاہیے، وہ برائی کی ترغیب دیتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ بحیثیت مسلمان کیا ہم اپنی تہذیب پہ قائم ہیں، یا کہیں ہم نے بھی کافر کی تہذیب تو نہیں اپنا لی. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں، مارکۃ الرات تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون، وہ فرماتے ہیں کہ کافر کے کچھ کام، مثلا لباس پہن لیا، اس کے انداز میں زبان سیکھ لی، کوئی تھوڑی سی معاشرت اپنا لی، فیشن اپنا لیا، تو فرماتے ہیں یہ کوئی شرن حرام تو نہیں ہے، لیکن بڑی نازک بات ہے. فرماتے ہیں جب آپ کسی قوم کا لباس پہن لیتے ہیں، اس کے انداز اور بول چال اپنا لیتے ہیں، اٹھنا بیٹھ، تو اس کے بہت سے گناہ آپ کی نظروں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے، کوئی نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، اور غیر شعوری طور آپ وہ گناہ اپنا لیتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. تہذیب آپ کو عقیدہ نہیں ہے، رہنے سہنے کا ایک انداز ہے. تو شرن تو ستر عورت واجب ہے، ستر عورت ہے تو لباس کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لباس کسی کافر قوم کا شعار بن چکا ہو، مثلا ہمارے ملک میں برے صغیر میں ہندو ہے، ہندو جب دھوتی پہنتا ہے تو اس کا پیچھے کا کپڑا کھینچ کر اوپر کر لیتے ہیں اور وہ ٹانگوں سے لپٹ جاتی. اب یہ صرف ہندوؤں کا شعار ہے، کوئی مسلمان اس طرح کرے گا تو دیکھنے والے دیکھ کر سمجھے گا یہ ہندو ہے، تو یہ لباس حرام ہے. اتنا متشابہ ہو جانا کہ اسی قوم کا فرد ہونے کا اندیشہ لگے، جو کسی قوم کا مذہبی یا قومی شعار ہے تو وہ حرام ہے. اس کے علاوہ اب لوگ پتلون کوٹ پہنتے ہیں، پتلون کوٹ کوئی محض عیسائیوں یا یہودیوں یا ایک قوم کا شعار نہیں ہے، ہندو بھی پہنتے ہیں، سکھ بھی پہنتے ہیں، مسلمان بھی پہنتے ہیں، ایک عمومی ہے. لیکن اس میں بھی اگر بچا جا سکے تو بہت بہتر ہے. آپ نہیں بچ سکتے، آپ کے دفتر ملازمت کا تقاضا ہے، تو کچھ اتنا کریں آپ کا کوٹ ان سے تھوڑا مختلف ہو جائے. وہ تنگ پہنتے ہیں آپ کھلا بنا لیں، وہ کھلا پہنتے ہیں آپ تنگ کر لیں، وہ تنگ پتلون پہنتے ہیں آپ کھلی پتلون کر لیں، کچھ ان سے مختلف کریں، ان جیسے نہ لگے. آپ نے کوٹ پتلون پہن لیا، آپ ٹائی نہ پہنے، چلو بالکل مشابہت نہ رہی، کچھ تو فرق رہا. تو ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کہ انہوں نے کوٹ پتلون پہنے ہوئے تو پتلون کے اوپر نیفا لگا کر اوپر ناڑا باندھ لیتے. میں نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ کہ جی اختلاف تو کرنا ہے، ہم نے اپنے انداز میں رہنا ہے، پتلون میری وردی کا حصہ ہے، مجبوری ہے، لیکن یہ تو قمیض کے نیچے آ جاتا ہے، بشرٹ پہنتے تھے اوپر تو یہ تو نیچے آ جاتا ہے، کوئی نہیں پتہ چلتا، تو میں اختلاف کرنا چاہتا. یعنی کوئی نہ کوئی انداز اپنا ہونا چاہیے. پھر یہاں ایک مثال دیتے ہیں علامہ ابن خلدون کہ آپ کی مرغی نارمل انڈے دیتی ہے. آپ کبھی ایک تجربہ کریں، میں نے یہ تجربہ کیا نہیں پڑا ہے، کوئی کر کے بھی دیکھ لے، کہ آپ اس مرغی کو اونٹ کا گوشت چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑا تھوڑا روز کھلانا شروع کر دیں. اب اونٹ ایک بڑا جانور ہے، لیکن مرغی جب اونٹ کا گوشت کھاتی رہے گی تو جو انڈے دے گی ان کا سائز دوگنا ہو جائے. وہ فرماتے ہیں یہی حال دوسروں کی تہذیب کا ہے، جب کوئی اپناتا ہے تو اس کا کردار اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسی وہ قوم ہے، اور اس کی برائیاں ہلکی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو مومن کو بہر حال اپنی الگ شناخت رکھنا ضروری ہے. جس طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میرے پاس آئیں گے کافر کا لباس آگ سے کاٹوں گا، مومن کا جنت کے ریشم سے. کافر کو عذاب نصیب ہوں گے، مومن کو راحتیں نصیب ہو گئیں. وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، وہ باغات میں بیٹھا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں اپنا تشخص الگ رکھیں گے تب بات بنے گی نا. پھر کفر کی ایک اور خصوصیت ہے، کافر قولن بھی فعلن بھی عملن بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے. کافر کی تعذیب دیکھ لیں تو بجائے تعذیب کا مطلب ہے کہ حیا اور بندے کی عزت محفوظ کرنے والے اندازوں، جی ملنے گلنے کے، لباس کے، کھانے پینے. کافر بے حیائی پھیلائے گا، ملنے جلنے میں بھی، بات کرنے میں بھی، لباس میں بھی، کھانے پینے میں بھی. یعنی کافر کا ہر انداز اللہ کی راہ سے روکنے والا ہوتا ہے، لہذا مومن کو کافر کے انداز زیب نہیں دیتے. والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد. اور کافر اس مکرم اور محترم مسجد کی طرف جانے سے روکتا ہے، اللہ کے گھر سے روکتا ہے، بیت اللہ سے روکتا ہے. یہ واحد مکان ہے دنیا میں جہاں مسافر اور مقیم برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جتنا وہاں حق مقیم کو حاصل ہے، اتنا ہی مسافر کو بھی حاصل ہے. جیسے روزی مقیم کو ملتی ہے، مسافر کو بھی کسی چیز کی کمی کا سامنا پیش نہیں آتا. جیسا گھر میں مقیم اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، مسافر بھی خود کو وہاں اپنے گھر میں پاتا. کسی طرح کی رزق کی، اوقات کی، عبادت کی کوئی رعایت مقیم کو زیادہ نہیں ہے اور مسافر کو کم نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد گھر ہے جہاں مسافر اور مقیم ایک جیسے ہو جاتے. اور یہی قانون مساجد پہ لاگو ہوتا ہے. معمولی فروعی اختلافات کی وجہ سے کسی کو مسجد میں عبادت سے روکا نہیں جا سکتا کہ تم دیوبندی ہو، ہم بریلوی ہیں، یہاں کیوں آ گئے ہو، یا ہم دیوبندی ہیں، تم بریلوی ہو، یہاں کیوں. یہ ناجائز ہے. مسجد اللہ کی ہے. یہ جو ہر مسجد پہ لکھ دیتے ہیں نا، فلاں کی فلاں کی، یہ سارا فضول ہے. مسجد کسی کی نہیں. ان المساجد للہ، مساجد اللہ کی ہیں، کسی نام، کسی طبقے، کسی فرقے کی نہیں ہے. کوئی مسلمان وہاں عبادت کرنا چاہے، اسے روکنا جائز نہیں ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور پھر جو بیت اللہ میں اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرنا چاہے گا، اس سے بڑے کسی ظلم کا کوئی تصور نہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم دین کو، فرائض کو، سنن و واجبات کو چھوڑ کر رسومات کے پیچھے بھاگنے لگ گیا. عہد جہالت میں بیت اللہ میں ایک خاص انداز میں لوگ سیٹیاں بجایا کرتے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے توفیق بخشی اور 15-20 سال میں ہر سال حاضری دیتا رہا. میں نے وہ سیٹیاں بجاتے لوگوں کو، مردوں، خواتین کو خصوصاً، بیت اللہ میں بھی دیکھا. ایک اور تماشا دیکھا کہ جس دروازے کے پاس سے گزریں گی تو اس میں جو کنڈا لگ اسے ٹھک کر دیں گے. اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے حاجی بھی کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ رسومات ہیں، یہ عہد جہالت کی ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے کی ہیں. اللہ کے بندے، بیت اللہ کے آداب اور وہاں کے احترام کسی عالم سے پوچھ لیے ہوتے، کتابیں ملتی ہیں پڑھ لیے ہوتے. اور نہیں تو منہ دھیان طواف کرو، منہ دھیان اپنی صحیح کرو، اور کچھ نہیں تو کلمہ طیبہ ہی پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، سب سے اچھا ہے، کوئی دعائیں نہیں آتی. تو یہ رسومات کی طرف مت جاؤ، کیونکہ کفر کی ساری رسومات اللہ کی راہ سے روکنے والی ہوتی ہیں. اور اللہ کا گھر جہاں مسافر بھی اور مقامی بھی ایک جیسے ہیں، وہاں جو پھر برائی کرتا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا رسومات پہ عمل کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ کوئی کفر و شرک کی بات یا کافروں کی رسومات وہاں بھی کرتا ہے۔ نذقہ من عذاب علیم، ایسے بندے کو بہت دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کا مرکز ہی نہیں، تجلیات باری کا مرکز ہے اور روح زمین کا قبلہ ہے، سجدے کی سمت ہے۔ اور بیت اللہ شریف وہ نقطہ ہے زمین کا جہاں سے ساری زمین پھیلائی گئی، اور اس پر اس طرح کی تجلیات ہوتی ہیں۔ میری ملاقات امریکہ میں ایک پائلٹ سے ہوئی، وہ مصری فوج کا پائلٹ تھا اور فائٹر جہاز کا پائلٹ تھا، اس جنگ میں شریک تھا جس میں مصر نے اسرائیل کو سویز سے بھگا کر پیچھے کیا تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ ہماری جب ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم فلائٹس لیتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے عین اوپر سے کبھی بھول کر بھی نہیں گزرتا۔ اس کی وجہ کہنے لگا اگر جہاز عین بیت اللہ کے اوپر آ جائے تو اس کی الیکٹرانک شارٹ ہو جاتی ہیں اور ڈیجٹ سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ اتنی تجلیات الہی ہوتی ہیں کہ مادی طور پر گزرنے والے جہاز کو اس کے سارے ڈیجٹ خراب ہو جاتے ہیں، خراب کر دیتی ہیں، اور تمام دنیا کی ہوا بازوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کبھی بھول کر بھی بیت اللہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، جس کا مطلب ہے پہلے کوئی بیت اللہ کی خاص جگہ تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بنیاد رکھی، تو بیت اللہ تعمیر کیا تھا آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اور یہ مرکزی نقطہ ہے دنیا کا، اور یہاں تجلیات ذات باری ہوتی ہیں، ذاتی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ایک مستطیل عمارت تھی، اور جو بیت اللہ شریف آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اب تو حتیم الگ گئے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں جب بیت اللہ قریش نے تعمیر کیا تو ان سے پورے اس مستطیل کو چھت ڈالنے کی فنڈز نہیں تھے، تو انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا اور کچھ پر چھت ڈال دی، جو چھوڑ دیا وہ دیوار بنا دی، اسے حتیم کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف کا حصہ، اسی لیے طواف حتیم کے باہر کیا جاتا، اور دوران طواف اگر کوئی حاجی اپنا ہاتھ حتیم کی اس پہ دیوار پہ رکھ دے تو کہتے ہیں اس کا طواف خراب ہو گیا، وہ ہاتھ بیت اللہ کے اندر چلا گیا، طواف بیت اللہ کے گرد کرنا ہے، اندر نہیں کرنا۔ تو آدم علیہ السلام نے جو عمارت بنائی وہ مستطیل تھی، یعنی حتیم اور موجودہ بیت اللہ سمیت، اور اس پر چھت نہیں تھی، اس کے دو دروازے تھے، ایک داخلے کا، ایک سامنے باہر جانے کا۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، نوح علیہ السلام تک وہ عمارت سلامت رہی، اس کا طواف ہوتا رہا، حج ہوتا رہا، نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ اٹھا لی گئی اور حجر اسود اللہ نے محفوظ کر لیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں عمارت نہیں تھی، لیکن مرکز تجلیات وہ تھا، اور جو قومیں غرق ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، ان کے انبیاء پھر ہجرت کر کے وہیں بیت اللہ چلے جاتے تھے، ایک ڈھیری سی بن گئی، اس کے اوپر وہ جگہ تھی جہاں بیت اللہ تھا، وہ وہیں رہائش پذیر ہو جاتے، وہیں بہت سوں کا وصال ہوا، اور اکثر تو وہیں دفن ہو گئے، قدرتی ہوائیں چل چل کر، ہواؤں نے مٹی ڈال ڈال کر اجساد مبارک کو دفن کر دیا۔ جب ہم حج پر تھے تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 90 سے زیادہ انبیاء جلوہ افروز نظر آتے ہیں مطاف کے نیچے بیت اللہ کے گرد آ جائیں۔ یہ وہ حضرات تھے جن کا وہاں وصال ہوا. پھر وہ زمین بھرتے بھرتے برابر ہو گئی، حالانکہ بیت اللہ اچھی بھلی پہاڑی تھی، اس کے اوپر تھا، لیکن اب وہ برابر ہو گئی اور بیت اللہ اپنی جگہ پر ہے. تو اب بھی نیچے کافی تہخانے اور مسجد بنی ہوئی ہے. تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی. گھر میں جھگڑا ہوا، والد سے اختلاف ہوا، قوم سے اختلاف ہوا، حکمران سے، شہنشاہ سے اختلاف ہوا. جو خود کو خدا کہلواتا تھا اس نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ سے حفاظت فرمائی. ہجرت کرنا پڑی، راستے کی تکلیفیں اٹھائیں، پردیس میں آ کر سیٹل ہوئے، ساری زندگی آزمائش میں گزار دی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند نصیب ہوا، فلما بلغ ما وصایا تو اس کی قربانی کا حکم دے دیا. اس عظیم شخص کو، اللہ کے اس عظیم پیغمبر کو علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیت اللہ کی جگہ بتائی. یعنی بیت اللہ کو پانا بندے مومن کے لیے ایک بہت بڑی عظمت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اتنی مشقتوں کے بعد ملی. تو جب ہم نے یہ جگہ بتائی، وہ بھی ہجرت کرنا پڑی، معصوم بچہ اور اہلیہ کو وہاں ویرانے میں چھوڑنا پڑا. تو فرمایا بنیادی بات یہ بتائی کہ یہ انعام اس بات کا ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا، کبھی میری ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کرنے کا خیال بھی نہ ہے. لا تشرک بی شیئا، رائی برابر بھی شرک نہ کیا جائے. ذات میں تو کم کرتے ہیں، صفات میں لوگ زیادہ کر لیتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے، وہ ایک پیر صاحب کے مرید تھے. پیر صاحب تو مدت ہوئی ان کا وصال ہو چکا، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، لیکن ان کی عقیدت یہ تھی کہ ایک دن، باقی آج کل کے موسم میں بھی ہمارے مویشی آوارہ پھرتے ہوتے ہیں. یہ گرمیوں کے موسم میں جب گندم کی فصل اٹھا لی جاتی ہے اور ابھی اگلی فصل کاشت نہیں ہوتی، تو درمیان میں لوگ مال آوارہ کر دیتے ہیں، پھول دیے پھر شام کو آ گئے. آج کل بھی یہی حال ہے. تو اچھی تکڑی گدی انہوں نے رکھی تھی، قیمتی تھی، تو وہ مویشی تو آ گئے، تو وہ گدی ان کے ساتھ لوٹ کرنا ہے. تو ان کے لڑکے لڑکے وہ شام کو نکل گئے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، عشاء کے وقت مڑ آئے، بابا جی گدی نہیں ملی. بابا جی نے فرمایا کہ سو جاؤ، حضرت صاحب تلاش کر کے لے آئیں گے، تم آرام کرو، فکر نہیں کرو، ہمارا پیر صاحب ہیں، ہمارے پیر صاحب حضرت صاحب تلاش کر کے لے آئیں گے. یہاں وہ کچھ چھوٹا سا شرک بن جاتا ہے کہ چیزیں پیر صاحب نے دینی ہیں یا اللہ. اب بابا کہہ دیتا کہ اللہ کریم اسے ضائع نہیں کرے گا، ہمارے مال کو ہم تک پہنچا دے گا، تو کتنی خوبصورت بات ہوتی. وہی بات تو وہی تھی نا، چھوٹی سی بات تھی. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ سوچنے کی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ رائی برابر بھی شرک نہ کرو. یہ بھی نہ کہو کہ پیر صاحب مجھے گدی دلا دیں گے، یہ بھی کہو کہ گدی بھی اللہ ہی دے گا. میری کسی صفت میں، میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. رزق دینا، حفاظت کرنا، تمہارا مال تم تک پہنچا، یہ میرا کام ہے. پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام میرا راہ دکھانا ہے، گدیاں تلاش کرنا نہیں ہے. پیر کا کام ہمارے مال کی حفاظت، ہماری جان کی حفاظت نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. پیر کا کام ہے کہ ہمارے عقیدے میں جو ٹیڑھا پن ہے نکال کے سیدھا کر دے، ہمارے کردار میں جو ٹیڑھا پن ہے اسے نکال کے سیدھا کر دے. ورنہ تو پیر سے ہم نے کیا لینا ہے؟ بھائی جو لینا ہے وہ اللہ رب العزت سے لینا ہے، پیر سے اللہ کی راہ تلاشنی ہے. پیر وہ ہوتا ہے جو خود واصل باللہ ہو اور دوسرے کو وصول حق کی طرف لے جائے. روزی پیر نہیں دیتے، پیر تو اکثریت پیروں کی جو ہے سوائے اللہ کے بندوں کے، باقی اکثریت پیروں کی تو خود مانگ کے کھاتی ہے، دوسرے کو کیا دیں گے؟ کبھی مانگنے والا بھی کسی کو کچھ دیتا؟ سو فرمایا پہلی بات اللہ تشرک بھی شیا، شیا سے مراد ہے کوئی رائے کم سے کم جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ بھی قابل قبول ہے. دوسری بات وہ طہر بیتے یا للطائفین والقائمین ورکع السجود، اس میرے گھر کو قیام رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھے. بیت اللہ کو، مسجد حرام کو ہر قسم کی نجاست، وہ عقیدے کی ہو یا عمل کی، کافر کا داخلہ منع ہے، اس میں عقیدے کی نجاست ہے. اسی طرح کوئی ظاہری باطنی کوئی نجاست وہاں نہیں ہونی چاہیے. کفار کو تو اللہ ہی سمجھائے، کفار تو کیا سمجھیں گے. عمرے کرنے والے حجاج کرام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دل میں نجاستیں ہوں تو بیت اللہ جا کر کچھ نہیں ہوتا، نجاستیں صاف کر کے جاؤ. رسم نہ بناؤ میں نے سال میں دو عمرے کر لی اور ویسے کے ویسے رہے. سوچو تک کو صاف کرو، ارادوں تک کو صاف کرو، عمل کی تطہیر کرو اور پھر بیت اللہ میں داخل ہو. طہر بیتیہ، میرے گھر کو صاف رکھو، یہاں کسی طرح کی کوئی نجاست نہ آنے پائے. للطائفین والقائمین ورکع السجود، ان لوگوں کے لیے جو یہاں طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجود. اب کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل اللہ کا گھر بن جائے، آرزو تو ہر مسلمان کی یہی ہوتی ہے نا کہ میرے دل میں اللہ بس جائے. وہ فرماتا ہے اسے پاک رکھو نا. کسی کے خلاف دشمنی، بغض، کسی کے خلاف نفرت، کسی کے سے چھین لینے کا کوئی برائی، یہ برائیاں دل سے نکالو نا، اسے پاک کرو. اور اس کا علاج بھی دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے پاک ہو جاتے ہیں. فرمایا سکون پاتے ہیں اس لیے کہ ہر خرابی، ایک چھوٹا سا کانٹا بھی ہاتھ میں یا پاؤں میں چبھ جائے تو بے قرار نہیں کر دیتا، اسی طرح ہر برائی دل کو بے قرار کر دیتی ہے. دل تڑپتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور آج جس بندے سے پوچھو کہتا ہے دل بڑا پریشان ہے. اسی لیے پریشان ہے کہ اس میں کانٹے چپے ہوئے ہیں، تمہارے ارادوں کے، تمہارے کردار کے، تمہاری خواہشوں کے. اللہ فرماتا ہے اسے پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سکون پا جائے گا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ لوگوں کو حج کی دعوت. اس کے بارے الہ، اس ویرانے میں میں نے ایک بچے، ننھے بچے اور اہلیہ کو چھوڑا، پھر آپ نے ایک قبیلے کو یہاں بسا دیا، چند لوگ یہاں بستے ہیں، دور دور فاصلے پر ایک ایک مکان ہے. میں آواز لگاؤں گا تو اذان سے زیادہ بلند تو نہیں ہوگی، اس ویرانے میں کون سنے گا، یہاں کون آئے گا؟ فرمایا آپ آواز لگائیے، حج کے لیے پکاریے. یا تو کا رجالم والا کل دامرن یا تین امن کل فج نمیک، لوگ پیدل سواریوں پر دور دراز دنیا کے گوشوں سے کھینچتے چلے آئے. آپ پکاریے، پہنچانا میرا کام. آج تو انسان نے خود ایجاد کر لی ہے نا، اور اسباب تو مانتا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ایک آن میں آواز کو ساری روئے زمین پر پھیلایا جا سکتا ہے. انسان نے آج مانا. وہ جو سیٹلائٹ کا بھی خالق ہے، اس نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے سے فرمایا کہ آپ آواز لگائیے، ہر بندے تک پہنچ جائے گی، دور دراز سے بھاگتے ہوئے آئیں گے سوار دبلی پتلی سواریوں پر بھی، اور مختلف ذرائع سے، اور پیدل بھی. اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز اللہ نے صرف دنیا تک نہیں پہنچائی، عالم ارواح میں بھی پہنچائی. عالم ارواح میں جس روح نے کہا لبیک اللہم لبیک، حج اس کو نصیب ہوگا، جس نے وہاں نہیں کہا وہ رہ گیا. لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، وہی کریں گے جنہوں نے وہاں لبیک کہا. اب یہ حاجی کو خیال ہونا چاہیے کہ میری روح تک کب اللہ نے آواز پہنچائی، اور میں ہزاروں سال بعد دنیا میں آیا اور میری وہ لبیک مجھے لے کر بیت اللہ جا رہی ہے، تو کیا میں بیت اللہ میں کوئی برائی تو نہیں لے جا رہا اپنے دل میں، اپنے عمل میں کوئی خرابی تو نہیں لے؟ یہ خیال تو حاجی کو رکھنا چاہیے نا. اللہ نے تو اس کی لبیک پہ اسے توفیق عمل دے دی، لیکن فرمایا میرے گھر کو پاک رکھنا، لا تشرک بی شیئا، ذرا برابر شرک نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، صاف ستھرا ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ تھوڑی سی میں بیان کر دوں، دو منٹ رہ گئے، بیت اللہ کی آپ کو تاریخ بتا دوں. پھر جب حضور کے لڑکپن کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی، جس میں حجر اسود رکھنے پر جھگڑا ہوا اور کہا کہ جو پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ فیصلہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے گئے. تو فیصلہ قبائل لڑنے پہ آ گئے تھے کہ حجر اسود میں رکھوں، ہمارا قبیلہ رکھے گا، ہمارا سردار رکھے گا، تلواریں نکل آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، چادر مبارک بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھ دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کو طلب فرمایا، اس چادر کو اٹھا کر اوپر لیا. وہ جب اس جگہ تک لیا جہاں رکھنا تھا، حضور نے اٹھا کر خود وہاں رکھ دیا. لیکن یہ عمارت چوکور بنی، حرتیم چھوڑ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آپ کی قوم کو، مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ پریشان ہوں گے، تو میں بیت اللہ کے اس چوکور کو ڈھانک کر اسے اسی طرح مستطیل بنا دیتا جس طرح آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور قریش نے جب بنایا تو یہ دروازہ بھی اونچا انہوں نے کیا، اور پیچھے کا دروازہ بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور یہ عرس لی اونچا کیا کہ ہم جسے چاہیں گے اجازت دیں گے، جسے نہیں چاہیں گے نہیں اجازت دیں گے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت کے بعد مکہ مکرمہ پر 73 ہجری تک ان کی حکومت رہی. انہوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے اس طرح مستطیل بنا دیا اور دو دروازے رکھ دیے جس طرح پہلے تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ حضور کی خواہش بھی حضور کی سنت ہے. اس وقت ایک بہانہ تھا لوگوں کی پریشانی کا، جب وہ عذر نہیں رہا تو اب اس پر عمل ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایسا بنا دیا. حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، جس میں ابن زبیر حرم میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. بیت اللہ کو اس کی منجنیکوں نے نقصان پہنچایا، پردہ مبارک جل گیا، جلتی ہوئی ہانڈیاں پھینکیں، پتھر پھینکے تو مجروح ہو گیا. تو اس نے پھر بیت اللہ کو شہید کر کے پھر یہ چوکور بنا کے ویسی دروازہ اوپر کر کے حطیم چھوڑ دیا. ابن زبیر نے اس پہ تصرف کیا تھا، اسے واپس اسی شکل پر لاتے ہیں. پھر بعد میں عبد الملک کو جب پتا چلا تو اس نے کہا تم نے غلط کیا ہے، انہوں نے صحیح کیا تھا، یہ تو دینی بات ہے، اختلاف حکومت کا ہمارا سیاسی ہے، دینی تو نہیں ہے، تو یہ تو صحیح تھا، حضور نے اس کی خواہش کی تھی اور اس پر عمل ہو گیا تو بہت اچھا ہوا، تم نے غلط کیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے پھر شہید کر کے میں مستقیل بناتا ہوں، تو علماء نے روک دیا، انہوں نے کہا اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، اگر تم توڑتے ہو تو پھر ہر بادشاہ آئے گا وہ دوسرا کہے گا نہیں توڑ کے چوکور کرتا ہوں، پھر کوئی آئے گا کہ نہیں توڑ کے مستقیل کرتا ہوں، اسے بازیچہ نہ بناؤ بادشاہوں کا۔ چنانچہ پھر اس نے اسی طرح رہنے دیا۔ یہ تاریخ تھی بیت اللہ شریف کی، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ میں جب جاؤ تو دل بھی صاف ہوں، بیت اللہ کو صاف رکھو، اس میں گندگی نہ۔ اب بیت اللہ میں ظاہر ہے کہ کوئی باہر سے پتھر اٹھا کر تو نہیں ڈالے گا، کوئی کچرا لے کر تو نہیں جائے گا، ہاں دل اگر پتھر ہوں، دلوں میں کچرا ہو تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو بیت اللہ جانے والے اللہ سب مسلمانوں کو لے جائے، عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو یہ خیال رکھیں کہ یہاں اللہ تشرک بھی شیعہ وطہر بہتے ہی جائے، میرے گھر کو پاک رکھو اور کوئی رائی برابر بھی شرک کا تصور نہ کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے عالم ارواح تک پہنچا دی زمین پر، جو اب تو لوگ مان لیں گے، پہلے تو اعتراض کرتے تھے ساری زمین پر کیسے، ساری زمین پر مخلوق پیدا کر سکتا ہے ان پر آواز نہیں پہنچا سکتا، ساری زمین پر میہ برسا سکتا ہے ان تک آواز نہیں پہنچا سکتا، کیا بات کرتے ہو بھائی۔ فرمایا دور دراز سے کمزور سواریوں پر گرتے پڑتے پیدل ذرائع سے لوگ پہنچیں گے، آپ آواز لگا دو۔ اور انہوں نے آواز لگائی اور آج تک مخلوق وہاں جمع ہو رہی ہے الحمدللہ۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہ آئیں گے حقیقی منافع پانے کے لیے، یعنی بیت اللہ کی حاضری یہ ہے کہ وہاں سے بندہ آخرت لے کر لوٹے حقیقی منافع پانے کے لیے۔ یہاں ایک مسئلہ فقہی بھی آ گیا کہ حج پر کوئی جاتا ہے تو کاروبار کرتا ہے تو کیسا ہے، حج پر جاتا ہے نیت حج کی ہے، مقدم حج کو رکھتا ہے تو ضمنی طور پر کوئی چیز خرید لیتا ہے یا بیچ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جاتا ہی خریدنے بیچنے کے لیے ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں لے آؤں گا یہاں بیچ لوں گا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست وہاں ایک آدمی ملا پاکستانی، تو کھلونوں کی دکان پہ کھڑا تھا، اتفاق سے میں بھی ادھر سے گزرا تھا، میں کو بچوں کے لیے کوئی کھلونا لیتے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگا بہت سے لے لیں، کہ بہت سو کو میں کیا کروں گا، لگا میں بھی لے رہا ہوں، میں ہر سال آتا ہوں یہاں سے بہت سے کھلونے لے جائیں، پاکستان میں بڑے مہنگے ملتے ہیں، میرے سارے اخراجات نکل کر اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں۔ یعنی جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں لے آئیں گے جو اخراجات جات ہوں گے وہ بھی، اور ان چیزوں کی قیمت نکال کر منافع بھی ہو جائے گا، تو ایسے میں حج نہیں ہوتا۔ نیت حج کی ہو، مقدم حج ہو، احتیاط ساری حج کی پوری کرے، کوئی چیز پاس ہے وہ بیچ دے یا کوئی خرید لے ضمناً، تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اسی منافع کے تحت علماء نے یہ تفصیل لکھی ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں ان خاص دنوں میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ جب آپ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو کتنی آخرت ملتی ہے، فرمایا بیت اللہ سے باہر یا ایام حج کے علاوہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ کے نام، یہاں ذکر اسم فرمایا وَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ خلجان ہوتا ہے نا کہ اللہ کی اللہ کے ذاتی نام کے ذکر کا حکم تو قرآن میں نہیں، قرآن تو ذکر کے حکم سے بھرا ہوا ہے، یہاں اس میں ذات کا بھی حکم آ گیا، يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہاں ایک دفعہ اللہ کہنا اور باہر ایک لاکھ دفعہ اللہ کہنے سے وہ پھر بڑھ جاتا، باہر آپ ایک لاکھ فرض نماز ادا کرتے ہیں، بیت اللہ میں ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس بار کی ایک لاکھ سے وہ بڑھ جاتی ہے. منافع کی بات تو ہی نا، جب منافع کی پرسنٹیج لاکھوں میں چلی گئی، ایک روپیہ ایک ریال خیرات کرتے ہیں تو بار ایک لاکھ ریال خیرات کرنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. فرمایا لوگ یہاں آتے ہیں نفع کمانے. اب اگر بندہ میلا کچھ ایلا دل وہاں لے جائے، پھر بھی دل میں دنیا ہی بستی ہو، وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹے تو کتنا بدنصیب. سوچنا چاہیے ان بھائیوں کو جنہیں اللہ عمرے کی حج کی توفیق دیتا ہے، ضرور جائیں. ہر سال کی بجائے ہر مہینے جائیں، وسائل ہیں ضرور جائیں، لیکن یہ شرائط دیکھ لیں، یہ طریقہ دیکھ لیں، جانا کیسے ہے، وہاں کرنا کیا ہے، وہاں سے لانا کیا ہے. بات اس کی ہو رہی ہے کہ یہاں سے لے کر کیا جائیں گے. الا ما رزقهم من بهیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. وہاں آ کر خود کھاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، اللہ کے نام پر دوسروں کو دو، اور لوگوں کو چاہیے سمل یقدو تفسہم، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے میل کچیل دور کریں. یعنی اس بات کی پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ خالی بیت اللہ آنے کا کوئی مقصد نہیں، آئے ہو تو دنیا کی دولت کمانے کی بجائے بانٹو، کوئی توفیق ہے تو اپنے کھانے کا اہتمام کرو، جہاں کوئی بھوکا فقیر اسے بھی کھلاؤ. اور چاہیے یہ لیقضوا تفثهم، ہر طرح کی نجاست سے جان چھڑا لو. اب یہ کپڑے تو ہر کوئی پاک لے کے جاتا ہے، صاف لے کے جاتا ہے، جوتے بھی سپیشل پہن لیتا ہے، وہاں جا کر کوئی چپل وغیرہ لے لیتا ہے، تو پھر کون سا میل کو چلے. فرمایا حقیقی میل اگر عقیدے میں ہے تو وہاں سے صاف کرو، کردار میں ہے تو وہاں سے صاف کرو، دماغ میں ہے تو اسے صاف کرو، دل میں ہے تو اسے صاف کرو. بھائی جب یہاں آئے ہو تو تجلیات باری سے حصہ لینا ہے تو برتن تو صاف کر کے لاؤ. اب کوئی غلیظ برتن لے کر جائے اور کسی سے کہے مجھے ایک پاؤ دودھ دے دو، تو دینے والا بھی سوچے گا کہ یار دودھ اور اس ناپاک برتن میں، تمہارا دماغ خراب ہے. آپ وہاں جاتے ہو مجھے تجلیات باری نصیب ہوں، اور دل میں حسد بغض کینہ کیا کیا خواستیں، کبر تکبر بھرا ہوا ہے، دنیا کا لالچ. یار لوگوں کو چاہیے، فرمایا سمل یقضوا تفثهم، ہر طرح کی ناپاکی سے الگ ہو جائیں، صفائی کر لیں، کسی طرح کی غلاظت نہ ہو. ولیوفوا نذورهم، اور جو نظریں کی ہیں اللہ سے، جو وعدے کیے ہیں پورے کریں، جو نظریں مانی ہیں وہ پوری کریں. وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ کر لو تو اب اس گھر کے چکر لگاؤ، دیکھو کیا مزہ آتا ہے. یہ سارا کر کے اب اس گھر کا طواف کرو، دیکھو تمہیں کیا سرور ملتا ہے، دیکھو تمہیں کیا قرب الہی نصیب ہوتا ہے، دیکھو تم پر کیا کیفیات وارد ہوتی ہیں. اب ہم باقی سارا کر لیتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں، طواف بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو نظریے کی خرابی، عقیدے کی خرابی، اور کردار کی اور سوچوں کی، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار بیت اللہ تو آ گیا، اللہ کے ساتھ میرا عقیدہ کیا ہے، میں اسی کو رب العالمین سمجھتا ہوں یا لوگوں کو حاجت روا سمجھتا ہوں. یا لوگوں کی بڑی موج ہو جاتی ہے سرکاری خرچے پر جا رہے ہیں. یہ سرکاری خرچہ کیا ہے؟ یہ معاش و ما غریب مسکین جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، یہ تو اس 21 کروڑ بندے کا خرچہ ہے بھائی. اور تم پرائے رزق کو اڑانے وہاں جاؤ گے تو پاؤ گے وہاں سے کیا؟ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بیت اللہ میں آئے گا، لمبا سفر کر کے کپڑوں سے خاک آلود لباس ہوگا، بال خاک آلود ہوں گے، لباس پھٹا ہوا ہوگا، بدن تھکاوٹ سے چور چور ہوگا، طواف کرے گا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اسے کوئی جواب نہیں آیا. عرض کی یا رسول اللہ، اتنی مشکل سے اور اتنے ہیلوں سے وہ پہنچے گا اور اتنے درد سے پکارے گا. فرمایا اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کا کھانا حرام کا ہوگا، اسے کوئی جواب نہیں دیا. یہ سرکاری خرچوں پر جانے والوں، یہ پیسے غریبوں کے اور عوام کے ہوتے ہیں، وہاں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی جواب پہ پکارتے پھرو لبیک لبیک، جیسے گئے ہو اس سے بدتر ہو کر واپس آ جاؤ گے. جو قبر جاتے وقت تھا، آؤ گے تو 10 گنا 100 گنا 1,000,000 گنا بڑھ چکا ہوگا. اپنی محنت کی حلال کمائی سے جاؤ. اچھا، مزے کی بات یہ، جن پر حج فرض نہیں ہے انہیں شوق ہے حج پر جانے کا، جن پر فرض ہے انہیں فرصت ہی نہیں ہے، اکثریت وہ ہے. بھئی اگر حج فرض نہیں ہے تو جہاں جو تمہارے ذمہ فرائض ہیں وہ پورے کرو، اللہ تمہیں حج کا ثواب یہاں بھی دے دے گا. وہ کسی زمین سے خاص سے منسلک نہیں ہے، حج پر جانے کی رزق کے حلال سے استطاعت نہیں ہے، تو تم پر نماز روزہ فرض ہے، والدین کی خدمت فرض ہے، اولاد کی تربیت فرض ہے، قوم اور ملک کے ساتھ وفاداری فرض، جو یہاں بے شمار فرائض ہیں وہ پورے جو فرائض کہتے ہیں اس کی خیر ہے میں حج پہ چلا جاؤں گا. خواہ مخواہ تیرے سوا کعبہ ویران پڑا ہے، تو یہ جائے گا تو آباد ہوگا. اسی طرح اللہ کے آکام کی پابندی ضروری ہے، یہ نہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. مثلا آج کل رمضان میں کچھ لوگ ہیں جو معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، دائم المریض ہیں، ضعیف العمر بوڑھے ہیں، اللہ نے انہیں رعایت دی ہے کہ وہ اپنا کفارہ دے دیں، اور جس کے صحت مند ہونے کی امید ہو وہ اپنی قضا کرے. اب لوگوں کو وہم ہوتا ہے جی چھوٹ گیا تو ہم تو ماں بھائی کہاں مارے گئے، چھوڑنے کی اجازت بھی اسی نے دی ہے جس نے رکھنے کا حکم دیا. اللہ کی اطاعت کرنی ہے عزیمت میں بھی اور رخصت میں بھی. جہاں اس نے رخصت دی ہے وہاں رخصت پر عمل کرنا بھی اسی کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. مریض ہے، اللہ اسے صحت دے قضا کر لے. بزرگ ہے، بوڑھا ہے، صحت مند ہونے کی امید نہیں، کفارہ دے دے تو اجر اسی طرح مل جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ ہم رسمیں اب سفر میں صلات نماز آدھی ہو جاتے ہیں فرائض. ایک آدمی ہمارے پاس، میرے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی ہے، میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہوں، میں 4 کی بجائے 8 رکعت پڑھتا ہوں، گاڑی ڈرائیور چلا رہا نہیں، تو یہ اللہ نے فرض دو کہ اللہ نے چھٹی دی ہے، وہاں چھٹی کرنا ہی عبادت ہے. عزیمت کا حکم بھی رب العالمین نے دیا ہے، رخصت بھی اس نے دی ہے. اب حکومت نے 8 چھٹیاں کر دی ہیں تو انجائے نہیں کر رہے ہو، جاؤ نا دفتر کے. نہیں نہیں میں دفتر جاؤں گا. کیوں جاؤ گے بھائی، دفتر بند ہے. حکومت کی چھٹیوں پہ عمل کر کے خوش ہوتے ہو تو اللہ کی چھٹیوں پہ عمل کر کے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نہیں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے اسے اجازت دی ہے بیٹھ کر پڑھے، اس کی بیٹھ کر بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کھڑے ہونے والا کھڑے، پھر اسے افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا بھی اتنی ہی اطاعت ہے جیسے اس کی دی ہوئی عزیمت پر عمل کرنا. تو فرمایا یہ شرائط پورے کر کے اپنے کھانے کا اہتمام کرو، ساتھ غربا کو بھی دو، اپنے اندر سے ناپاکیاں دور کر دو، اپنے آپ کو صاف کر لو، پھر اپنی نظریں پوری کرو. وَلْيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب اللہ کے گھر کا طواف کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حج کیا ہوتا ہے، عمرے سے کیا ملتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے میں کیا ہے، اس ایک پتھروں کے مکان میں کیا فضیلتیں ہیں، یہاں اللہ کی تجلیات کیسی ہیں. تو یہ سارا انتظام کرو تو پھر یہ نعمتیں پاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.